बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। जब तुम्हारा परवरदिगार मलाइका को वही कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लिहाजा तुम साहिबान ईमान को सबात कदम अता करो, मैं अनकरीब कुफार के दिलों में रौब पैदा कर दूंगा, लिहाजा तुम कुफार की गर्दन को मार दो और उनकी तमाम उंगलियों को पोर पोर काट दो। ये इसलिए है कि इन लोगों ने खुदा और रसूल की मुखालफत की है, और जो खुदा और रसूल की मुखालफत करेगा तो खुदा उसके लिए सख्त अजाब करने वाला है। ये तो दुनिया की सज़ा है जिसे यहाँ चखो, और उसके बाद काफिरों के लिए जहन्नम का अजाब भी है।
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، راشد نقوی کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب حبیب اللہ پور احمدی، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ آپ ہماری نشریات اور ہمارے پروگراموں کی آرکائیو ہماری ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اسی طرح سحر ٹی وی کے پیش کردہ تمام پروگرام، من جملہ لائیو پروگرام، نیوز بلٹن، سیاسی سماجی پروگرام، اسی طرح تازہ ترین خبریں بھی آپ ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے سنیں گے آپ خبریں، خبروں کے بعد پروگرام انداز جہاں، انداز جہاں کے بعد پروگرام صبح امید، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا نشر کی جائے گی۔ سامعین، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ خبروں سے آغاز کریں، ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں محرم الحرام کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ حریت پسندوں کے سید السالار حضرت امام حسین علیہ السلام کی جاویدانہ تحریک کی یادگار ماہ محرم کا ایران سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں آغاز ہو چکا ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ان کی حکومت مشترکہ مفادات اور باہمی احترام کی بنیاد پر فرانس کے ساتھ تعلقات کے فروغ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ افغانستان میں طالبان جنگجوؤں اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی میں شدت کے باعث عام شہریوں کی ہلاکتوں کی شرح میں 47% ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں سخت گیر ہندو تنظیموں کے سینکڑوں کارکنوں نے پولیس کی موجودگی میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے بازی کی، اور غاصب سنی فوجیوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبر۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں شب ماہ محرم نمودار ہوتے ہی گزشتہ شب ہر طرف سوگ و عزا کا ماحول حکم فرما ہو گیا ہے۔ امام برگاؤں اور مساجد سمیت کھلے میدانوں میں بھی فرش عزا بچھا دی گئی ہے، اور کرونا کے پھیلاؤ کے دوران عزاداران سید الشہداء حفظان صحت کے اصولوں اور کرونا پروٹوکولز کی پابندی کرتے ہوئے مجالس عزا میں شریک ہو رہے ہیں۔ ایران اسلامی اس وقت سیاہ پوش اور عزادار نظر آ رہا ہے۔ ادھر محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی کربلا مولہ میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک میں سرخ پرچم تبدیل اور سیاہ پرچم نصب کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق تبدیلی پرچم کی رسم میں ہزاروں عزاداروں اور عاشقان اہل بیت شریک ہوئے اور اذن عزا حاصل کیا۔ ہر سال ماہ محرم کی آمد سے قبل اہل بیت علیہ السلام کی مقدس ہستیوں کے روزوں میں سرخ اور سبز پرچموں کی جگہ سیاہ پرچم لہرائے جاتے ہیں، اور حاضرین اذن عزا حاصل کر کے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا آغاز کرتے ہیں۔ ایران میں بھی مقدس ہستیوں کے روزوں میں نصب سبز پرچم تبدیل اور سیاہ پرچم نصب کر دیے گئے ہیں۔ مشہد مقدس میں حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، کم المقدسہ میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، شہر رے میں حضرت شاہ عبد العظیم حسنی، تہران میں حضرت صالح ابن زین العابدین، اور شیراز میں حضرت احمد ابن موسیٰ شاہ چراغ کے روزوں میں پرچم کی تبدیلی کے بعد عزائے حسینی کا باضابطہ آغاز ہوا۔ ایران کے محکمہ صحت نے کرونا کی وبا کے پیش نظر گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مجلس عزا کے انعقاد کے لیے خصوصی ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس پر عزادار سختی کے ساتھ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ان کی حکومت مشترکہ مفادات اور باہمی احترام کی بنیاد پر فرانس کے ساتھ تعلقات کے فروغ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اپنے فرانسیسی ہم منصب میکرون سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے امریکہ اور تین یورپی ملکوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی بار بار خلاف ورزیوں کی جانب متوجہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے نئی پابندیاں عائد کر کے ایٹمی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کی، یہاں تک کہ پابندیوں کا دائرہ انسانی ضرورت کی اشیاء تک پھیل گیا۔ صدر ایران نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ اور یورپ دونوں کو ایٹمی معاہدے میں کیے گئے اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی طرح کے مذاکرات میں ایرانی عوام کے حقوق اور مفادات کی تکمیل کو یقینی بنائے جانے کی ضرورت ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران خلیج فارس اور بحیرہ عمان کی سلامتی اور دفاع کے حوالے سے پوری طرح سنجیدہ ہے، اور اس میں خلل ڈالنے کی ہر کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی اس ٹیلی فونی گفتگو کے آغاز میں سید ابراہیم رئیسی کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ تہران اور پیرس باہمی تعاون کے ذریعے خطے کی سلامتی اور استحکام میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ فرانسیسی صدر نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ علیحدگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور امید ہے کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے مذاکرات جلد شروع ہوں گے۔ اسلامی جمہوری ایران نے سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کو من گھڑت اور سیاسی محرکات کا حامل قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی نائب مندوب زہرا ارشادی نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تہران امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے عائد کیے جانے والے غیر مصدقہ اور سیاسی محرکات کے حامل بیان کو سختی کے ساتھ مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فرسودہ الزامات اسرائیلی ساختہ ہیں اور انہیں کسی طور ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی سفیر زہرا ارشادی نے کہا کہ میں مرسر اسٹریٹ نامی جہاز کے ساتھ پیش آنے والے حادثے میں ایران کی ملوث ہونے سے متعلق امریکہ اور برطانیہ کے سیاسی محرکات کے حامل الزامات کو ایک بار پھر سختی کے ساتھ مسترد کرتی ہوں۔ اس سے پہلے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے بھی یورپی عہدیداروں کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح کے بیانات سے خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے سمندری علاقوں کے امن و استحکام میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے چیف کمانڈر نے کہا کہ اگر اسرائیل نے ذرا برابر غلطی کی کوشش بھی کی تو اسے نابود کر دیا جائے گا۔ صحافیوں کے قومی دن کے موقع پر ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے چیف کمانڈر جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ دشمن کے ابلاغیاتی ادارے شکوک و شبہات پیدا کر کے معاشرے میں اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنرل حسین سلامی نے ایران کے خلاف اسرائیلی حکام کے حالیہ بیانات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے بیانات پر شاید بعض لوگ فکر مند ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی جانب سے صرف ایک غلطی کے منتظر ہیں تاکہ اسے ملیا میٹ کر سکیں۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے چیف کمانڈر نے ایک ہفتے میں دوسری بار سنی حکومت کو کسی بھی اقدام کی بابت خبردار کیا ہے۔ اس سے پہلے حزب اللہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر صہیونیوں نے ایک حماقت کی تو مستقبل کی جنگ میں ان کے کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے۔ یمن کی قومی حکومت کے نگران اعلی اور عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کو حتمی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محرم الحرام کے آغاز کے موقع پر اپنے خطاب میں انصار اللہ کے سربراہ اور یمن کی قومی حکومت کے نگران اعلی سید عبد الملک بدر الدین حسی نے کہا ہے کہ وعدہ الہی کی روح سے اسرائیل اس کے دوستوں اور اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں کی شکست یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ، امارات اور سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ صہیونی دشمن کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے والے صہیونی دشمن کو کلین چٹ اور استقامتی محاذ کی سرزنش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر یمنی فوج کی قید میں موجود سعودی فوجی افسران کا سعودی عرب میں بند فلسطینیوں کے ساتھ تبادلہ کرنے کی پیشکش کا اعادہ کیا ہے۔ افغانستان میں طالبان جنگجوؤں اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی میں شدت کے باعث عام شہریوں کی ہلاکتوں کی شرح میں 47% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جن میں 32% بے گناہ افغان بچے اور 14% خواتین شامل ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما کی جانب سے افغانستان میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے حوالے سے جاری ہونے والی حالیہ رپورٹ کے مطابق افغانستان سے امریکی اور دیگر غیر ملکی افواج کے انخلاء شروع ہونے کے بعد سے طالبان جنگجوؤں کی جانب سے لڑائی کی شدت میں تیزی آ چکی ہے، جس کی وجہ سے حملوں کے نتیجے میں افغانستان کے مختلف علاقوں میں بے گناہ افغان شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق گزشتہ 2 ماہ میں افغانستان میں طالبان کے حملوں میں تیزی کے باعث 1650 سے زائد عام بے گناہ شہری مارے گئے، جبکہ 3250 سے زائد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عام شہریوں کی ہلاکتوں کی یہ شرح گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 47% زیادہ ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں جنتر منتر پر سخت گیر ہندو تنظیموں کے سینکڑوں کارکنوں نے پولیس کی موجودگی میں ہی مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے بازی کی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کے جنتر منتر پر حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے بعض سینئر لیڈروں کی جانب سے یکساں شہری قانون نافذ کرنے کی مانگ کو لیے منعقد کیے گئے اس اجتماع میں مسلمانوں کے خلاف شدید اور انتہائی اشتعال انگیز نعرے بازی کی گئی، جبکہ دہلی پولیس کے افسران اور اہلکار خاموش تماشائی بنے رہے۔ غاصب سنی فوجیوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق غاصب سنی فوجیوں نے مقبوضہ فلسطین کے الد علاقے میں احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی، جس میں ایک 23 سالہ نوجوان شہید ہو گیا۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سمجھنا پیش خدمت ہے سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بخیر و عافیت ہوں گے۔ ماہ محرم کی آمد کے مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران کے خلاف اسرائیل اور اس کے ہم نماؤں کی تشہیراتی مہم۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
بحر عمان میں غاصب زینی حکومت کے ایک آئل ٹینکر پر مبینہ حملے اور اس کے بعد کے ڈراموں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل اور اس کے مغرب آقاؤں کی طرف سے ایک بار پھر خطے کی فضا کو کشیدہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس درمیان اسلامی جمہوریہ ایران نے گروپ 7 کے وزرائے خارجہ اور اسی طرح یورپی ملکوں اور یورپی یونین کے سلسلے میں بیانات کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ خلیج فارس اور بحر عمان کی سیکورٹی ایران کی ریڈ لائن ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے جی سیون کے رکن ملکوں کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے بنیاد پلاٹ پر بنائے جانے والے اس ڈرامے کا مقصد اسرائیل کی ایما پر خطے کی سیاسی فضا کو مقدر بنانا ہے۔ گروپ سیون کے وزرائے خارجہ نے کسی قسم کے ٹھوس ثبوت اور شواہد پیش کیے بغیر ایران پر اسرائیلی تیل بردار جہاز پر ہونے والے حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ اسرائیل اور اس کے حامیوں نے اس حادثے سے متعلق بعض جعلی اطلاعات بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی ہیں تاکہ ایران کی مذمت کی جا سکے، لیکن ناکام رہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل پچھلے 7 عشروں سے امریکہ اور برطانیہ کی حمایت کے سائے میں اس خطے میں بدامنی، عدم استحکام اور خطرات کی اہم وجہ بنا ہوا ہے۔ سوال یہ کہ خطے میں بدامنی پھیلانے والے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اصل بات جس نے صہیونی حکومت کی پریشانیوں میں دو چندہ اضافہ کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی امریکی پالیسی اب پوری طرح سے بند گلی میں پہنچ گئی ہے۔ درحقیقت امریکہ کے سامنے ایرانی قوم کے حقوق کا احترام کرنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پابندیوں اور ایٹمی مذاکرات کے جلے ہوئے پتوں کے ساتھ ایران پر اپنے ناجائز مطالبات مسلط کر سکے۔ بنابراین اگر اسرائیل اس وہم و گمان میں مبتلا ہے کہ وہ اس قسم کے فرسودہ ڈرامے بازی کے ذریعے ماضی کی طرح اپنے زوم میں سنہری دور میں واپس لوٹ سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ساتھ ہی یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ اور برطانیہ و رومانیہ کے وزراء خارجہ کے بھی تہران مخالف بیانات کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔
ناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار اور دانشور پروفیسر منظور آفریدی کو دعوت دی ہے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
منظور آفریدی صاحب، ایک بار پھر اسرائیل اور اس کے ہم نواؤں نے ایران کے خلاف تشہیراتی مہم شروع کی ہے اور یہ ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ گویا بحر عمان اور خلیج فارس میں جو بحری جہاز رانی کی سیکورٹی ہے اسے ایران متاثر کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایران تو بارہا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا خطہ ہے اور اس علاقے کی سیکورٹی کی برقراری ہماری اپنی ذمہ داری ہے، تو ایران کیوں ایسا اقدام اٹھائے گا یا قدم اٹھائے گا؟ اس طرح کی جو تشہیراتی مہم ہے اس کے محرکات اور اغراض و مقاصد پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بالکل، ایران پہ اس طرح کے پہلے بھی بہت سارے الزامات لگائے جا چکے ہیں اور خاص کر اسرائیل کی طرف سے اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ سلسلہ ابھی بدستور جاری ہیں، اور یہ اس لیے کیونکہ اس کے 2-3 مین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ وجہ کیونکہ اسرائیل پورے مشرق وسطی پہ صرف اور صرف اپنی بالادستی کو قائم رکھنا چاہتا ہے، دوسری بات یہ ہے کیونکہ اسرائیل کی بھی پشت پناہی بہت سارے اس طرح جنگجو گروپس کے ساتھ شامل ہیں جو کہ مشرق وسطی کے مختلف ممالک میں اپنے مقاصد کے لیے وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ ایران کیوں پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی پروگرام ہیں اس کو تقویت دینا چاہتا ہے اور اس کو اور زیادہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایران مختلف ہیلو بہانوں اسرائیل جو ہیں وہ مختلف ہیلو بہانوں سے جو ہیں ایران کو بلیم کر رہا ہے اور پوری عالمی برادری کو اپنے ساتھ میں لا رہا ہے کہ ایران کا یہ اتنی پروگرام جو ہیں وہ امن مقاصد کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلحے کے لیے ہیں، اور یہ بھی اسرائیل کے لیے ایک دھچکا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایران کے بہت سارے اٹمی سائنسدانوں کو جو ہیں اسرائیل نشانہ بنا چکا ہے اور اسرائیل کے ہاتھوں جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اسی سال اپریل کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ ایران کے پرامن اٹمی تنصیبات نتنز میں جو واقعہ ہیں ان پہ جو ہیں سائبر اٹیک کیا گیا، پورا جو ہے بلیک آؤٹ کیا گیا، اور بالکل شواہد موجود ہیں اور اس طرح ثبوت موجود ہیں کہ یہ حملہ جو ہے یہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اب اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں یعنی بحری جہازوں پہ حملہ کرنا، یہ اسرائیل کی اپنی انٹیلیجنس کاروائی ہو سکتی ہیں کیونکہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پورے مشرق وسطی میں اگر کوئی اپنے آپ کو بالادست سمجھتا ہے اور اپنی بالادستی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتا ہے تو وہ صرف اسرائیل ہے، اور پھر اسرائیل اس لحاظ سے اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہیں وہ مغربی دنیا کڑی ہے، خاص کر امریکہ اور برطانیہ، فرانس، اس طرح کے ممالک کہ وہ اسرائیل کی پشت پناہی کرتے ہیں اور اسرائیل کو جو ہیں اور زیادہ تھپکی دیتے ہیں۔ تو اس لیے پوری مشرق وسطی میں میرے خیال میں جو سب سے سخت گیر موقف ہیں اسرائیل کے خلاف وہ ایران کا ہے، تو یہ اسرائیل کے لیے کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی کاؤنٹر ویٹ ہو اور اسرائیل کی بالادستی کو جو ہے وہ چیلنج کر سکے. تو ایک بہانہ یا دوسرا بہانہ لے کر جو ہیں وہ ایران کو بدنام کرتے ہیں.
منظور صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اگر جانتے ہوں تو یقیناً جانتے ہوں گے, لیکن میں ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا کہ پچھلے دو سال کے عرصے میں بحیرہ روم اور بحیرہ احمر میں ایران کے 12 بحری جہازوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اور 14 بار نشانہ بنایا گیا, یعنی 12 جہازوں کو 14 بار نشانہ بنایا گیا پچھلے دو سال کے عرصے میں. اور غاصب صہیونی حکومت نے یا تو کھلے طور پر اور کبھی کبھی اشاروں میں اس کی ذمہ داری بھی قبول کی, تو کیوں مردنی چھائی رہی ان G7 کے ملکوں پر اور اسی طرح یورپی ملکوں پر؟
جی دیکھیے, اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ اسرائیلی ریاست جو قائم ہو گئی ہے یہ بھی امریکہ اور مغربی دنیا جو ہیں, جو یورپین ممالک ہیں, ان کی وجہ سے ہی یہ ریاست قائم ہو گئی ہے. اگر ہم دوسری جنگ عظیم کے دوران دیکھیں جس طرح یہودیوں کا قتل عام ہو رہا تھا جرمنی اور ہٹلر کے ہاتھوں, تو یہی کچھ ممالک تھے جب انہوں نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا, اور ان کے ساتھ خاص کر جو برٹش ہیں انہوں نے وعدہ کیا کہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پہ جو ہیں ان کے لیے اپنی ایک ریاست قائم کی جائے گی. تو بالکل پھر اسی طرح ہوا 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا, اس کے بعد ان کو جو ہیں ایک ایک کر کے پوری دنیا سے خاص کر یورپ سے جو ہیں انہی یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں فلسطین کی زمین پہ جو ہیں آباد کیا گیا, اور پھر باقاعدہ 1948 میں ایک صہیونی ریاست جو ہیں وہ قائم ہو گئی, جو کہ پوری دنیا کے لیے خاص کر مسلم دنیا کے لیے ایک دھچکا تھا. تو اس طرح جو ایک ریاست جو ناجائز طریقے سے قائم ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہی پشت پناہی جو ہیں جو کہ 73 سال پہلی تھی, اب بھی وہ پشت پناہی اسرائیل کو جو ہے حاصل ہیں. تو یہی ایک چیز ہے, اس کو کہتے ہیں دوہرا معیار, اور یہی ڈبل سٹینڈرڈ عالمی برادری نے بدقسمتی سے اپنایا ہوا ہے کہ جب بھی ایران کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے ایران کو نقصان پہنچتا ہے, مسلم دنیا کو نقصان پہنچتا ہے, ایران کے بحری جہازوں اور اتمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے, وہاں کے لوگوں کی شہادت ہوتی ہے, تو پھر پوری دنیا خاموش رہتی ہیں. اسی وجہ سے دہشت گردی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں, اور جو عالمی برادری ہیں, مغربی دنیا ہے, امریکہ ہے, ان کا چہرہ بھی اب پوری طرح واضح طور پر جو ہیں پوری دنیا کے سامنے جو ہیں آ رہا ہے کہ یہ لوگ کس طرح دوہرا معیار رکھتے ہیں, اور کس طرح پھر یہی اقوام متحدہ کا چارٹر ہے ایک خاص ملک پہ جو ہے لاگو ہوتا ہے, یہی بین الاقوامی قانون ہے جو ایک خاص گروہ اور ملک پہ لاگو ہوتا ہے, لیکن دوسرے ملک پہ جہاں پہ ان کے اپنے مفادات کو خطرہ ہوتا ہے وہاں پہ لاگو نہیں ہوتا. تو میں تو مختصراً اور سمپل الفاظ میں یہی کہوں گا کہ یہ دوہرا معیار ہیں, اور ان سب کے مفادات اسرائیل سے اور اسرائیل کے مفادات جو ہیں ان سے جڑی ہوئی ہیں, یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں, اور اسی اسرائیل کے ذریعے سے مغربی دنیا اور امریکہ جو ہیں وہ مشرق وسطی میں اپنے مفادات کو جو ہیں تحفظ دینا چاہتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا, وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. پروگرام صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے کے بعد پیش کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
اے چاند کربلا کے حر اور حبیب جیسے، جانباز اور احبا حر اور حبیب جیسے، جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر، انصار شہیدین کے، اے چاند کربلا کے پامل ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، پامل ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش برین کے تارے، اے چاند کربلا کے۔
اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی کائنات کے تمام عزا خانوں میں فرش عزا بچھ گیا، اور ہر عزا خانے پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی فتح کا نشان علم حضرت عباس علیہ السلام نصب کر دیا گیا۔ کرونا وبا کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خطبہ و وائزین، علماء و مبلغین کربلا کے دلسوز واقعات کو بیان کر کے مومنین کے قلوب کو منور کرنے لگے، اور عزاداران امام عالی مقام بارگاہ حسینی میں نذرانۂ عقیدت پیش کرنے لگے۔ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا سے آج بھی حسین مظلوم کی یہ آواز آ رہی ہے، کرتا رہوں گا شکر خدا میں حسین ہوں، خنجر کے نیچے دوں گا دعا میں حسین ہوں، مل لوں گا رخ پہ اپنے لہو اپنے لال کا پھر بھی نہ اف کروں گا ذرا میں حسین ہوں، ایڑی رگڑتا ہوگا جہاں میرا نوجوان ہوگا وہیں بڑھاپا میرا میں حسین ہوں، ہے بازوؤں میں میرے کٹے بازوؤں کی لاش، دیکھے زمانہ میری وفا میں حسین ہوں، اب کربلا کے دشت میں گونجے گی سسکیاں، زہرا کریں گی مجھ پہ بکا میں حسین ہوں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانۂ فطرت کے سکوت کو ختم کیا، وادی فارا کلمہ توحید کے زمزمے سے گونج اٹھی، ایام جاہلیت میں سرزمین حجاز کفر و شرک کی کثافتوں سے یکسر آلودہ تھی، اور اولاد آدم اپنے ہی تراشیدہ بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتی تھی۔ دین اسلام نے بنی نوع انسان کو اس کی عظمت سے آگاہ کیا، اسے خدائے وحدہ لا شریک کا عبادت گزار بندہ بنایا، لیکن اس سیاق و سباق میں منافقین کی کثیر تعداد تھی جو اسلام کو جنگوں میں ظاہری نقصان پہنچانے سے عاجز ہو کر طے شدہ حکمت عملی کے تحت داخلی نقصان پہنچانے کے لیے داخل اسلام ہو گئے، جن کے متعلق رب کریم کا ارشاد ہے، جس وقت منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ بے شک رسول ہیں، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ ان میں طلقہ یعنی آزاد کردہ خصوصیت کے حامل لوگ بھی تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر جاں بخشی کی خاطر کلمہ پڑھا تھا۔ ابو سفیان اور اس کا گھرانہ سر فہرست تھا۔ اسی گھرانے کا چشم و چراغ امیر شام بن کر ابھرا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خلافت کو چھین کر اسے ملوکیت میں تبدیل کر دیا۔ سن 60 ہجری میں امیر شام نے اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کو حکومت سونپ دی، حالانکہ فرزند رسول حسن ابن علی علیہ السلام کے ساتھ صلح معاہدے کے تحت ایک مکتوب دستاویز میں اس بات کا عہد کیا تھا کہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا۔ یزید نے سب سے پہلے نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی اور انکار کی صورت میں سر قلم کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا اور مدینہ منورہ کو خیر آباد کہہ دیا۔ مکہ میں فروکش ہوئے جو بلد الامین تھا، مگر نامساعد حالات نے یہاں بھی ترک سکونت پر مجبور کیا۔ یوم عرفہ کو میدان عرفات میں امام علیہ السلام نے بارگاہ ازدی میں ایک طویل اور بلیغ مناجات پیش کی، خدایا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا۔ اہل کوفہ کے خطوط تواتر سے موصول ہو رہے تھے۔ امام علی مقام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے سبب عازم کوفہ ہوئے، لیکن راہ مزدور ٹڈی دل فوجیں سیکل شدہ تلواروں، مسموم بھالوں اور ناوک سے لیس تیار تھیں۔ اسنائے راہ میں عرب کے مشہور شاعر فرزدق دیلمی سے ملاقات ہوئی۔ امام علیہ السلام نے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔ فرزدق نے جواب دیا، مولا، کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بری امیہ کے ساتھ ہیں۔ آخر قضاء و قدر سے مفہوم یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام کو وارد کربلا ہوا اور عصر عاشور گلشن زہرا تاراج ہو گیا۔ حسین مظلوم نے تاریخ بشریت میں سب سے تلخ جام شہادت نوش کیا، لیکن نانا کے دین کو بچا گئے، کیونکہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد پورے عالم اسلام میں ایک بھی فرد، خواہ وہ صحابہ کی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، خواہ تابعین سے ہو یا تبع تابعین سے ہو، موجود نہیں تھا جو یزید کو شریعت محمدی کی پامالی پر ٹوک دینے کی جرأت کرتا، ورنہ واقعاً آگ برسائی جاتی۔ محرم مہینے کا پہلا دن محمد و آل محمد علیہ السلام کے حزن و غم کا دن ہے کہ جس میں انبیاء، ملائکہ اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے محزون اور غمزدہ ہوتے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس مہینے میں پورا عالم ہی محزون و سوگوار ہوتا ہے، کیونکہ ہر سال اول محرم سے روزے عاشورہ تک سید الشہداء علیہ السلام کے پھٹے ہوئے کرتے کو عرش خدا سے زمین تک آویزاں کر دیا جاتا ہے اور حزن و غم پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ یہ دن حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عزاداری اور مجالس کے آغاز کا دن ہے، جو لوگوں کو ان کے عقائد سے آگاہ کرتا ہے اور امام بارگاہوں اور مساجد سے ان کے دین کے احکامات کو ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ صاحبان عز و شرف کے جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے طفیل میں اس عالم کو خلقت ہستی عطا ہوا، جن کے سبب اس عدم کو وجود کی پوشاک ملی، اگر اس پر کوئی مصیبت آئے، اذیت پہنچے اور یہ عالم خاموش رہے تو احسان فراموشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر ہر شے نے خون کے آنسو بہائے، غم و الم پر گریہ و زاری کی، مصاحب حسین علیہ السلام پر ماتم کیا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے قیام کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، خاص طور پر محرم الحرام کے ایام میں معصومین علیہ السلام نے مجالس عزا اور ماتم داری کے قیام پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں تو زمانے جاہلیت کے لوگ بھی جنگ کو حرام سمجھتے تھے، اور اسی مہینے میں ہمارے خون کو بہایا گیا اور ہماری عزت و حرمت کو پامال کیا گیا، اور ہمارے بچوں اور ہماری خواتین کو قیدی بنایا گیا، ہمارے خیموں میں آگ لگائی گئی، اور ان میں موجود ہمارے مال و متاع کو لوٹا گیا، اور کسی نے ہمارے بارے میں رسول خدا کی عزت و حرمت کا لحاظ نہ رکھا۔ میرے جد حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا اور ہمارے آنسوؤں کو جاری کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت پہ رونے والوں کو رونا چاہیے، بے شک امام حسین علیہ السلام پہ گریا بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو میرے بابا کو کوئی بھی ہنستا ہوا نہیں پاتا تھا، اور ان پہ غم و حزن چھایا رہتا تھا، اور اسی حالت میں محرم کے 10 دن گزر جاتے تھے، اور جب 10 محرم کا دن آتا تھا تو وہ دن میرے بابا کے لیے بہت ہی زیادہ مصائب، حزن و غم اور گریہ و زاری کا دن ہوتا تھا۔ سامعین، ہندوستان کے مایہ ناز عالم دین مولانا مرزا شفیق حسین شفق صاحب محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں،
تاریخ آدم و عالم کے اوراق گواہ ہیں کہ آج تک کسی بھی انسان پر ہونے والے ظلم کے خلاف بیک وقت دنیا بھر کے انسانوں نے اس تواتر اور تسلسل کے ساتھ احتجاج نہیں کیا جتنا نواس رسول پر ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف رد عمل کے طور پر احتجاج ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے۔ ہم نے کوئی مظلوم ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے بعد اس سے محبت کرنے والوں نے شدت کے ساتھ مسلسل 1500 سال تک اس کی محبت کو اپنے ایمان کی معراج قرار دیا ہو۔ ہمارا خیال ہے کہ اب تک زہرا کے لال کے لیے جتنے آنسو بہائے گئے ہیں انہیں ذخیرہ کر لیا جائے تو یقیناً قطرہ قطرہ بہتے یہ آنسو ایک بے کرا سمندر کا روپ دھار لیں گے۔ حسین کے کردار کی عظمت پر اب تک دنیا بھر میں سب سے زیادہ مضامین لکھے گئے، سب سے زیادہ مرثیے تحریر کیے گئے، سب سے زیادہ سلام کہے گئے، سب سے زیادہ مقامات پر حسین کا تذکرہ ہوا، سب سے زیادہ انسانوں نے تاریخ اور انسانیت کے اس ہمہ جہت ہیرو کے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے قربانیاں دیں، سب سے زیادہ ماتم حسین کے لیے ہوا، سب سے زیادہ عزاداری اور پرسداری حسین علیہ السلام کے لیے ہوئی، اور یہ سلسلہ پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہے، اور یقیناً محشر کی صبح طلوع ہونے تک اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حسین کتنا عجیب بادشاہ ہے کہ موت سے ٹکرا کر اس انداز سے امر ہو گیا کہ آج اس کی حکومت روحوں پر، دلوں پر، ذہنوں اور دماغوں پر قائم ہے۔ حسین کتنا انوکھا پیاسا ہے کہ خود لب دریا تشنا کام رہا اور اس کے معصوم بچوں کو بوند بھر پانی نصیب نہ ہو سکا، مگر آج اس عظیم پیاسے کے نام پر ان گنت سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور ان سبیلوں کا پانی اور دودھ اتنا لذیذ اور میٹھا ہوتا ہے کہ کوثر کی روانی کو بھی حسین کے نام سے جاری کسی سبیل کی روانی اور سخاوت پر رش کھاتا ہوگا۔ پھر حسین تو خود بے وطن اور بے گور و کفن توحید کی عظمت پر قربان ہو گیا، مگر آج ساری کائنات حسین کا اپنا وطن ہے، سارا عالم حسین کی جاگیر ہے، ہر دل حسین کا اپنا گھر ہے۔ یزید یت تو حسین کو بے گھر اور بے وطن کر کے مطمئن ہو گئی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ایک دن حسین کائنات کے عناصر اربا پر حکومت کر کے سارے عالم پر چھا جائیں گے۔ حسین کیا ہیں؟ صدیاں گزر گئیں، مگر حسین عظمت کردار اور ہدایت کا فلک بوس مینار بن کر ان ساری ضمیروں کی سلطنت میں ایستادہ ہیں۔ کتنا انوکھا سلطان ہے حسین کہ خود تو اتمام حجت کے لیے حل من ناصرین ینصرونا کا استغاثہ اپنے زخمی ہوٹوں پر سجاتا رہا، مگر آج بچے، بوڑھے، جوان سبھی اپنی زندگی حسین کے عظمت کردار پر صدقہ کر کے موت کی ہڈیاں پگھلا رہے ہیں۔ حسین کا لشکر دیکھنا ہو تو اب دیکھو، دنیا میں کسی انقلابی رہنما کو اس انداز سے کون خراج پیش کرتا ہے؟ اتنے لشکر تو کسی مطلق العنان بادشاہ کا خزانہ آمرہ خالی کر کے بھی اس سے مخلص نہیں ہوتے جتنے انسان آج میرے حسین کے لیے جاں بکف نظر آتے ہیں۔ حسین کا نام سکہ رائج الوقت کی طرح ہر دور کے خلا کو توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کی آگہی کی زکات دے رہا ہے۔ لمحہ بھر کو سوچئے تو صحیح کہ حسین کتنا عظیم ہے کہ اتنی صدیاں گزر گئیں اس کے تذکرے کو، مگر حسین کا ذکر آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ بتازہ اور نو بنو ہے۔ آدم کا قصہ مخصوص کتابوں تک محدود ہے، ابراہیم کی داستان صحیفوں کے اوراق کی زینت، اسماعیل کا واقعہ سو طرح سے ہر سال ایک مخصوص انداز سے صرف ان مسلمانوں سے خراج لیتا ہے جو صاحبان ثروت ہیں، عیسیٰ کی کہانی صرف سینٹا کلوز کی شکل میں ڈھل کر رہ گئی ہے، دنیا کی دو عظیم جنگیں اپنا تشخص کھو چکی ہیں، تحریک احیاء علوم ذہنوں میں دفن ہو چکی ہے، ایشیا میں 150 سال پہلے انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی نفرت قصہ پارینہ بن چکی ہے، سلطنت عثمانیہ کے آثار تاقینیسیہ کی زینت بن چکے ہیں، بابل و نینوا کی داستانیں ختم ہو چکی ہیں، مگر کربلا آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ ذہنوں میں منور اور سینوں میں آباد ہے۔ حسین صرف مسلمانوں کے لیے لائق احترام نہیں بلکہ دنیا بھر کے مظلوموں کا رہنما بن چکا ہے، جہاں ظلم ہے وہاں ظلم سے ٹکرانے والوں کی سب سے بڑی درسگاہ کربلا ہے، کربلا استعارہ ہے ظلم کے خلاف صبر کی جدوجہد کا، کربلا علامت حق کا تحفظ کرنے والوں کی، کربلا آسمانوں کی پیشانی کو احترمن جھکتا ہوا دیکھ رہی ہے، کربلا زمین پر تنہا مولا علاقہ ہے، کربلا عالمی امن کے خواہش مندوں کے جذبوں کی امین ہے۔ اسی لیے تو علامہ محسن نقوی شہید نے کہا تھا کہ جن کے سجدوں سے منور ہے جبین آفتاب، میرے حرفوں کی عبادت ان خدا والوں کے نام، میری شہرک کا لہو نظر شہیدان وفا، میرے جذبوں کی حقیقت کربلا والوں کے نام۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکھے لے کر حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 مرداد، 1 محرم الحرام اور 10 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بعض مورخین کے مطابق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 سال قبل 1 محرم کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب و انصار کے بائیکاٹ کے لیے کفار قریش نے معاہدہ کیا۔ کفار کے سرغنے اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے گھبرا گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کو روکنے اور مسلمانوں کو ستانے کے لیے ان کا اقتصادی بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس معاہدے کی روح سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں سے کسی قسم کا لین دین کرے۔ اس معاہدے کے تحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے انصار و احباب 3 سال تک مکے کے نزدیک ایک درے میں محصور رہے جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو اس مدت میں سختیاں جھیلنی پڑیں، لیکن آپ کے باوفا اصحاب نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ شیب ابی طالب میں محاصرے کے دوران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور باوفا شریک حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وفات پائی۔ قریش کے بعض سردار جو مسلمانوں سے خونی رشتہ رکھتے تھے ان پر ڈھائے جانے والے مظالم سے نادم ہو گئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب وہ معاہدے کا متن دیکھنے گئے تو انگشت بدندہ رہ گئے، کیونکہ پوری تحریر کو سوائے خداوند عالم کے نام کے دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ اس طرح مسلمانوں کا بائیکاٹ ہجرت سے 3 سال قبل 15 رجب کو ختم ہو گیا۔ یکم محرم سن 19 ہجری قمری کو اسلامی لشکر نے مصر کو فتح کیا۔ یہ سرزمین اس وقت رومی بادشاہت کے زیر قبضہ تھی۔ اہل مصر رومی بادشاہوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے تھے اور وہ دلی طور پر مسلمانوں کی کامیابی چاہتے تھے۔ آخرکار اسلامی لشکر نے رومی فوج کو شکست دے کر مصر کے شہر یکے بعد دیگرے فتح کر لیے اور یہ ملک بھی اسلامی حکومت کے دائرے میں شامل ہو گیا۔ دس اگست 1920 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ اور اتحادی ملکوں کے درمیان معاہدے سیورے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ نے اپنے قلمرو میں شامل 24 لاکھ مربع کلومیٹر علاقے سے دستبرداری کا اعلان کر کے اس پر اتحادی ملکوں کے قبضے کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح عراق، اردن اور فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ جما لیا، جبکہ شام اور لبنان کو فرانس کے تسلط میں دے دیا گیا۔ علاوہ ازیں موجودہ ترکی کے ایک بڑے حصے کو یونان اور اٹلی کے درمیان تقسیم کر کے ترکی کے مشرقی علاقے کو آرمینیا میں شامل کر دیا گیا۔ ترکی کے عوام اور فوج نے اس ذلت آمیز معاہدے کے خلاف تحریک چلائی۔ تاہم سن 1923 میں اتحادی ملکوں نے ترکی کی حکومت پر ایک اور معاہدہ مسلط کر کے اس کی موجودہ سرحدوں کو بین الاقوامی سرحد کی حیثیت دے دی۔ دس اگست 1937 عیسوی کو چین اور جاپان کے درمیان چین کے دو علاقوں تیانگ تسے اور کانتون کے لیے دو سالہ جنگوں کا آغاز ہوا۔ کانتون چین کے جنوب میں سوق الجیشی اہمیت کے حامل بندرگاہ تصور کی جاتی ہے، جس کے تحفظ کے لیے چینیوں نے بے جگری کے ساتھ جاپانیوں کا مقابلہ کیا، لیکن 25 اپریل 1939 کو یہ ساحلی شہر سقوط کر گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے کے بعد جاپان نے مشرقی چین کے ایک بڑے حصے کو اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن اسے چینی عوام کی سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور جنگ کے خاتمے پر جاپانی افواج کو بالآخر اس علاقے سے پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ دس اگست 1945 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد پورٹسڈم کانفرنس کے فیصلے کی بنیاد پر شمالی کوریا کے ایک بڑے حصے پر سوویت یونین کی ریڈ آرمی نے قبضہ کر لیا۔ اس علاقے پر جنگ میں شکست سے قبل جاپانی افواج قابض تھیں۔ اس واقعے کے چند روز بعد کوریا کے جنوبی علاقے پر امریکی افواج نے قبضہ کر لیا۔ شمالی اور جنوبی کوریا پر بیرونی افواج کا قبضہ متحدہ کوریا کے دو ملکوں شمالی اور جنوبی کوریا کی تقسیم پر منتج ہوا۔ سن 1991 میں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان عدم جارحیت کا ایک معاہدہ طے پایا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے شہریوں کی آمد و رفت اور دوسرے معاملات کی راہ ہموار ہو گئی۔ انیس مرداد 1366 ہجری شمسی کو ایران کے معاصر شاعر مہدی سہیلی کا انتقال ہوا۔ وہ 1303 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جدید علوم کے ساتھ ساتھ قدیم علوم اور صرف و نحو کی تعلیم بھی حاصل کی۔ انہوں نے 1322 ہجری شمسی میں صحافت کے میدان میں قدم رکھا اور مختلف اخبارات میں مختلف ناموں سے شعر اور طنزیہ مضامین لکھنے شروع کیے۔ وہ حاضر جواب، خوش ذوق اور شوخ طبع شاعر تھے۔ مہدی سہیلی نے 63 برس کی عمر میں تہران میں وفات پائی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين Thank you.